അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബഅദു ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഗുനാഹും കേ അദാബാത് ഹിസ്സാ അവൽ. ദുറൂദ് ശരീഫ് കി ഫസീലത്ത്. ഫർമാനെ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു തആല അലൈഹി വാലി വസല്ലം, ജിസ്നെ മുജ് പർ ഏക് ബാർ ദുറൂദ് പാക് പഢാ, അല്ലാഹ് പാക് ഉസ് പർ 10 റഹ്മതേ ഭേജ്താ ഹേ. സല്ലു അലൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു തആല അലാ മുഹമ്മദ്. നമ്പർ 1, കുഫ്ർ. കുഫ്ർ കി താരീഫ്. ഇസ്തിലാഹ് ശരീഅത്ത് മേ, യാനി സറൂരിയാത്തെ ദീൻ മേ സേ കിസി ഏക് സറൂരത്തെ ദീനി കേ ഇൻകാർ കോ ഭീ കുഫ്ർ കഹതേ ഹൈ, അഗർചെ ബാക്കി തമാം സറൂരിയാത്തെ ദീൻ കി തസ്ദീഖ് കർതാ ഹോ. ضروریات دین کیا ہیں؟ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ پاک کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ. واضح رہے کہ یہاں عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں. کفریات کی چند مثالیں: اللہ پاک کی وحدانیت یعنی اس کے ایک ہونے کا انکار کرنا، کسی نبی علیہ السلام کی توہین کرنا، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کا انکار کرنا، نماز، روزے، زکات اور حج کی فرضیت یعنی ان کے فرض ہونے کا انکار کرنا، اسی طرح جنت، دوزخ اور قیامت میں اٹھائے جانے کا انکار کرنا بھی کفر ہے. کفر و ارتداد کے متعلق مختلف احکام. نمبر 1، کفر اکبر الکبائر یعنی سب کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے، کوئی کبیرہ گناہ کفر سے بڑا نہیں. نمبر 2، جس کا خاتمہ معاذ اللہ کفر پر ہوا، یعنی جو حالت کفر میں مرا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں. قرآن پاک میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. نمبر 3، جو مسلمان ہو کر کفر کرے اس کو شریعت میں مرتد کہتے ہیں. مرتد کے احکام کافر اصلی کے احکام سے بھی زیادہ سخت ہیں، مثلا اگر یہ شادی شدہ ہو تو اس کی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ عورت جہاں پسند کرے نکاح کر سکتی ہے، اس کا نکاح باطل ہوتا ہے اور وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، مرتد کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا اور کسی کا وارث نہیں ہو سکتا وغیرہ. نمبر 4، مرتد کے ساتھ مسلمانوں کو سلام، کلام، میل جول، نشست و برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا، مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھانا، اسے مسلمانوں کے گورستان یعنی قبرستان میں دفن کرنا، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا، اسے مٹی دینا، اس پر فاتحہ پڑھنا، یہ سب باتیں حرام ہیں. آیت مبارکہ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے عمر، اٹھو اور جا کر لوگوں میں 3 مرتبہ اس بات کا اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے. کفر میں پڑنے کے بعض اسباب. نمبر 1، علم دین اور اس میں بھی خاص طور پر اپنے بنیادی ضروری عقائد کی معلومات نہ ہونا، کیونکہ جاہل آدمی کبھی اپنی جہالت کے سبب کفر میں جا پڑتا ہے. نمبر 2، بغیر علم کے محض اپنی ناقص عقل کے بھروسے پر دینی مسائل میں بحث کرنا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، جیسا کہ آج کل علم دین سے جاہل مغربی سوچ رکھنے والے لوگوں کا طریقہ ہے. نمبر 3 کفار و مشرکین. نمبر 4 اور بد مذہبوں کے ساتھ دوستی اور میل جول رکھنا، بالخصوص ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا. نمبر 5 نیز ان کی کتابیں پڑھنا بھی کفریات میں مبتلا ہونے کا بڑا سبب ہے. نمبر 6 گانے سننا. نمبر 7 اور فلمیں ڈرامے دیکھنا، کہ کئی گانے اور فلمیں ڈرامے کفریہ اشعار اور افعال پر مشتمل ہوتے ہیں. ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. ایمانیات و کفریات کا علم حاصل کیجئے کہ کن باتوں پر اسلام کا دار و مدار ہے اور کن میں پڑھنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت مفید ہے. کفار و مشرکین اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچتے رہیے. صرف اور صرف مستند علماء اہل سنت کی ہی کتابیں پڑھیے، بد مذہبوں کی کتابوں نیز ناول و ڈائجسٹ پڑھنے سے بچیے. محتاط گفتگو کیجئے، بالخصوص دینی مسائل میں الجھنے اور کسی بھی دینی بات کو مذاق بنانے سے ہمیشہ ہمیشہ بچتے رہیے. گانے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بھی بچیے. وظیفہ، ہر روز صبح کے وقت 41 مرتبہ یہ پڑھیے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت انشاء اللہ عز و جل. پڑھنے والے کا دل زندہ رہے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا. حلقوں میں یاد کرائی جانے والی دعا، سوتے وقت کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 2 گمراہی. گمراہی کیا ہے؟ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرنا گمراہی ہے. ضروریات مذہب اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ مذہب اہل سنت کی ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذہب اہل سنت سے ہونا، سب عوام و خواص سے اہل سنت کو معلوم ہو، جیسے عذاب قبر، اعمال کا وزن. گمراہیت کی چند مثالیں، عذاب قبر کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، کرامات اولیاء کا انکار کرنا. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل کہنا، یزید کے فاسق و فاجر ہونے سے انکار کرنا وغیرہ. گمراہی و بد مذہبی کے متعلق مختلف احکام. نمبر 1 عقیدے کی خرابی عمل کی خرابی سے کہیں زیادہ بری ہے. نمبر 2 اس لیے بد مذہب اگرچہ کیسا ہی نمازی ہو، اللہ پاک کے نزدیک سنی بے نمازی سے کئی درجے زیادہ برا ہے. نمبر 3 بد مذہب و گمراہ سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا بھی جائز نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، بے شک یہ علم تمہارا دین ہے تو تم غور کر لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. نمبر 4 بد مذہب کی تعظیم حرام ہے اور شرعاً اس کی توہین واجب ہے. نمبر 5 بد مذہب کی غیبت شرعاً غیبت نہیں، بلکہ بد مذہب کی برائیاں بیان کرنے کا خود شرعاً حکم ہے. آیت مبارکہ، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. اس آیت میں ظالموں سے مراد گمراہ و بد مذہب فاسق اور کافر لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھنا ممنوع ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر یعنی ریسپیکٹ کی، اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی۔ گمراہی میں پڑنے کے بعض اسباب: نمبر 1، گمراہ اور بد مذہبوں کے ساتھ دوستی اور میل جول رکھنا۔ نمبر 2، خاص طور پر ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا یا ٹی وی اور انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی گفتگو و تقریر یعنی اسپیچ سننا، کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن و حدیث کی وضاحت کرنے کی آڑ میں ضرور کچھ باتیں اپنی بد مذہبی کی بھی ملا دیا کرتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح ان کی کتابیں پڑھنا۔ نمبر 4، بغیر علم کے دینی مسائل خصوصاً عقائد میں بحث کرنا۔ گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے بد مذہب اور کسی بھی طرح کا گمراہ کو نظریہ رکھنے والے شخص سے ہمیشہ دور رہیے، اس کے ساتھ دوستی، میل جول، اس کی گفتگو اور تقریر سننے سے بچتے رہیے۔ یہ حدیث شریف میں ہے، ان یعنی بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، صرف اور صرف مستند علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیے اور انہی کی تقاریر سنیے۔ دینی مسائل خصوصاً عقائد کے معاملے میں بحث کرنے سے گریز کیجیے، کہ یہ عوام کا نہیں بلکہ ماہر فن علماء کا کام ہے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، قتل ناحق۔ قتل ناحق کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرنا سخت ترین کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، شریعت میں قتل عمد یعنی اسلحہ کے ساتھ جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا دنیا میں فقط قصاص یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے، یعنی یہی متعین یعنی مقرر ہے۔ ہاں، اگر اولیاء مقتول معاف کر دیں یا قاتل سے مال لے کر مصالحت یعنی صلح کر لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آیت مبارکہ: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان: اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک ایک مومن کا قتل کیا جانا اللہ پاک کے نزدیک دنیا کے تباہ ہو جانے سے زیادہ بڑا ہے۔ قتل ناحق کے بعض اسباب: نمبر 1، مقصد کے حصول میں ناکامی پر شدید غم و غصہ۔ نمبر 2، گھریلو ناچاکی، مثلا شوہر بیوی یا بھائی بھائی میں مسلسل جھگڑا ہو تو تنگ آ کر ایک فریق دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 3، مال جمع کرنے کی حرص۔ نمبر 4، جائیداد یعنی پراپرٹی کے جھگڑے، اس کے سبب قتل کرنا عموماً دیہاتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 5، تکبر، کہ متکبر آدمی بعض اوقات اپنے حق میں معمولی سی بے ادبی کرنے والے کو قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 6، سیاسی محاذ آرائی، اس میں ایک فریق اپنے قائد کی حمایت میں دوسرے فریق کا بے دریغ خون بہا دیتا ہے۔ قتل ناحق سے بچے رہنے کے لیے غصے کو قابو میں رکھیے۔ اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے رسالے غصے کا علاج اور احترام مسلم کا مطالعہ مفید ہے۔ گھر میں مدنی ماحول بنائیے اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ گھریلو ناچاکیوں اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا۔ دل سے دنیا کی محبت نکال دیجئے۔ حدیث شریف میں ہے، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تواضع اختیار کیجئے اور تکبر کی آفت سے پیچھا چھڑائیے۔ انجام کو پیش نظر رکھیے کہ یہ وقتی اور جذباتی قدم دنیا اور آخرت میں کس قدر تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ مثلا یہ کہ قاتل کو اپنے ملکی قانون کے مطابق طرح طرح کی تکلیف دہ سزاؤں اور عزیز و اقربا کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کی وعیدیں بھی آئی ہیں۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ، میں ناپاک جن اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ چونکہ پاخانے یعنی بیت الخلاء میں گندے جنات رہتے ہیں، اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، نماز قضا کرنا۔ نماز قضا کرنے کی تعریف، نماز کو اس کا وقت گزار کر پڑھنا نماز قضا کرنا ہے۔ نماز قضا کرنے کی مثال، مثلا نماز ظہر کے وقت میں محض سستی کی یا کاموں میں اس طرح مصروف رہا کہ ظہر کا پورا وقت ختم ہو گیا اور نماز ظہر ادا نہ کی، اب عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد یا کسی اور وقت میں نماز ادا کی، تو یہ نماز قضا کرنا کہلائے گا۔ نماز قضا کرنے کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ جب ہی یعنی اسی وقت صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے۔ نمبر 2، جو عقل سلامت ہونے اور قدرت رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر نماز یا روزہ چھوڑ دے، ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے۔ نمبر 4، جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ آیت مبارکہ، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج رات دو شخص یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ نماز قضا ہونے کے بعض اسباب: نمبر 1، بے نمازیوں کی صحبت، نمبر 2، سستی و کاہلی، نمبر 3، مال جمع کرنے کی حرص کہ ایسے لوگ کاروبار وغیرہ میں مشغولیت کے سبب نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، نمبر 4، لہو لعب یعنی کھیل کود اور فضول کاموں میں کثرت سے مشغولیت کے فضولیات میں پڑے آدمی کے دل سے اپنا قیمتی وقت ضائع ہونے کا احساس جاتا رہتا ہے اور اس کو ہر وقت انہی کی فکر رہتی ہے۔ پابند نماز بننے کے لیے: پابند نماز، نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے اور بری صحبت ترک کیجئے۔ نماز پڑھنے کے فضائل و برکات اور ترک نماز کے آدابات پڑھیے، سنیے اور اپنے نازک بدن پر غور کیجئے کہ نماز قضا کرنے کے سبب اگر ان میں سے کوئی آداب ہم پر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ جو رزق قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا اور تقدیر سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، لہذا مال جمع کرنے کی حرص میں نماز سے غفلت برتنا سراسر خسارہ یعنی نقصان ہے۔ خود کو فائدہ مند اور ضروری کاموں میں مصروف رکھیے اور غیر ضروری کاموں سے پیچھا چھڑا لیجئے۔ مدنی مشورہ: قضا کی ہوئی نمازیں پڑھنے کا طریقہ اور تفصیلی احکام جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ کا مطالعہ کیجئے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا: بیت الخلا سے باہر آنے کے بعد کی دعا: الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی۔ درود شریف کی فضیلت: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ روزہ قضا کرنے کے متعلق مختلف احکام: نمبر 1، بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دینا گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2، بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن کے سبب رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں، وہ مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اس کی قضا رکھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جس نے رمضان کا روزہ قصدن یعنی جان بوجھ کر توڑ ڈالا تو اس پر اس روزے کی قضا بھی ہے، اور اگر کفارے کی شرائط پائی گئیں تو 60 روزے کفارے کے بھی۔ آیت مبارکہ: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے کسی رخصت اور مرض کے بغیر رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑا، وہ ساری زندگی کے روزے رکھے تب بھی اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ روزہ قضا ہونے کے بعض اسباب: نمبر 1، ہر وقت کھاتے رہنے کی عادت۔ ایسے شخص کو نفس و شیطان بھوک سے ڈراتے ہیں اور اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، پان گٹکا سگریٹ نوشی وغیرہ کی عادت۔ یہ لوگ بھی ان چیزوں سے صبر نہ کر پانے کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3، مال دنیا کمانے کی حرص، یہ ایسے لوگ کام کرنے میں دشواری آنے کے اندیشے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 4، بری صحبت، جس کی وجہ سے آدمی غفلت میں پڑا رہتا ہے اور فرائض و واجبات ادا کرنے کی اسے کچھ فکر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، بیماری کا بہانہ، کہ بعض نادان شرعی مسئلے کا لحاظ کیے بغیر کسی ہلکے سے مرض کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نوٹ: مرض میں روزہ چھوڑنے کی رخصت کب ہوگی؟ اس کے لیے فیضان رمضان پیج 146 کا مطالعہ کیجئے۔ پابند روزہ بننے کے لیے پیٹ کا قفلے مدینہ لگائیے، پان گٹکا، سگریٹ نوشی اور ہر قسم کی مضر صحت یعنی ہارمفل ٹو ہیلتھ چیز استعمال کرنے کی عادت سے پیچھا چھڑائیے۔ نیک پرہیزگار روزہ دار لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، انشاءاللہ خود بھی روزہ دار بننے کا ذہن بنے گا۔ دل سے مال جمع کرنے کی حرص کا خاتمہ کیجئے۔ روزہ رکھنے کے فضائل و برکات اور فرض روزہ نہ رکھنے کے عذابات کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ روزوں کی پابندی کا ذہن بنے گا۔ مدنی مشورہ، روزے کے فضائل و مسائل کے متعلق تفصیلی معلومات جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان رمضان تخریج شدہ کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے۔ شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانے پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 6، زکات نہ دینا۔ زکات نہ دینے کے متعلق مختلف احکام: نمبر 1، زکات نہ دینا گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2، زکات فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی فوری طور پر لازم ہو جاتی ہے، بلا عذر تاخیر کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے اس کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں یعنی 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھے پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ زکات ادا نہ کرنے کے بعض اسباب: نمبر 1، بخل یعنی کنجوسی۔ نمبر 2، مال و دولت کی محبت۔ نمبر 3، محتاجی اور مال کم ہونے کا اندیشہ۔ زکات ادا کرنے کا ذہن بنانے کے لیے زکات دینے کے فضائل و برکات اور نہ دینے کے عذابات پڑھیے، سنیے، اپنے نازک بدن پر غور کیجئے کہ زکات نہ دینے کے سبب اگر ان میں کوئی عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ قبر کی تنگی و وحشت اور قیامت کی ہولناکیوں پر غور کیجئے، انشاءاللہ دل سے دنیا اور مال و دولت کی محبت نکلے گی اور آخرت بہتر بنانے کے لیے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مدنی ذہن بنے گا۔ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، درگزر کرنا بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے، پس معاف کیا کرو، اللہ پاک تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ عاجزی اور انکساری بندے کے مرتبے میں اضافہ کرتی ہے، پس تواضع اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں رفعت یعنی بلندی عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، پس صدقہ کرو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا۔ مدنی مشورہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بحر شریعت حصہ 5 اور فیضان زکوٰۃ کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 7، حج ترک کرنا۔ حج نہ کرنے کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، جو مسلمان عاقل و بالغ آزاد حج پر قادر ہو یعنی تندرست ہو اور سفر کے لیے ضروری خرچ بھی رکھتا ہو اور پھر بھی حج نہ کرے تو وہ سخت مجرم و گناہگار ہے۔ نمبر 2، جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو، حج فوراً فرض ہو گیا یعنی اسی سال میں اور اب تاخیر گناہ ہے، اور چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے، مگر جب کرے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں۔ نمبر 3، جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے تو اگرچہ مال فنا ہو جائے اور یہ فقیر ہو جائے، جب بھی حج فرض ہی رہے گا۔ اس صورت میں فرض ہے کہ قرض لے کر حج کرے اور نیت یہ رکھے کہ میں یہ قرض ادا کر دوں گا، تو اللہ پاک قرض کی ادائیگی کے ذرائع پیدا فرما دے گا۔ نمبر 4، اگر کسی پر حج فرض ہو اور اس نے ادا نہ کیا، یہاں تک کہ اب اس کے ادا کرنے پر قادر نہ رہ گیا، مثلا اپاہج یا مفلوج ہو گیا یا عورت تھی اب اس کا محرم نہیں رہ گیا، تو اس پر وہ حج فرض باقی ہے، خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے۔ آیت مبارکہ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جسے کوئی ظاہری حاجت، سخت مرض یا ظالم بادشاہ نہ روکے، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ حج سے محرومی کے بعض اسباب۔ نمبر 1، بخل، کہ حج کرنے میں کثیر مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور بعض لوگ محض اسی وجہ سے حج فرض ہونے کے باوجود ادا کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 2، طول عمل یعنی لمبی امید، کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، پہلے یہ کام ہو جائیں، اس کے بعد حج کر لیں گے۔ حج کرنے کا ذہن پانے کے لیے قبر کی تنگی و وحشت اور قیامت کی ہولناکیوں پر غور کیجئے، انشاءاللہ دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، بخل کا خاتمہ ہوگا اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ذہن بنے گا۔ نمبر 2، موت کو کثرت سے یاد کیجئے، اس سے لمبی امیدیں ختم ہوں گی، دل گناہوں سے بیزار ہوگا اور نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی مدنی سوچ بنے گی۔ مدنی مشورہ۔ حج کا طریقہ اور تفصیلی احکام جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکات العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین اور دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بحر شریعت حصہ 6 کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے، میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ اس دعا کے پڑھنے پر غیبی فرشتہ پڑھنے والے سے کہتا ہے کہ تو نے بسم اللہ کی برکت سے ہدایت پائی اور توکل علی اللہ کے وسیلے سے کفایت اور لا حول کے واسطے سے حفاظت۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 8، خودکشی، سوسائڈ۔ خودکشی کا معنی، خودکشی کا معنی ہے خود کو ہلاک کرنا۔ خودکشی کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، خودکشی گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2، جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ آیت مبارکہ،
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔
ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے خود کو جس چیز سے ہلاک کیا، اسے جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ خودکشی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب۔ نمبر 1، رنج و مصیبت۔ نمبر 2، تنگ دستی، بے روزگاری۔ نمبر 3، گھریلو جھگڑے۔ نمبر 4، عشق مجازی۔ نمبر 5، مایوسی۔ خودکشی کے علاج، مصیبت پر صبر کرنا سیکھیے، بے جا سوچتے رہنے کی عادت ترک کر دیجئے، خودکشی کے اسباب کا خاتمہ کیجئے، سادگی اور قناعت اختیار کیجئے، کم آمدنی میں گزارا کرنا آسان ہوگا۔ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ ہو کر گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ ذہنی دباؤ اور اعصابی کھچاؤ کم کرنے کے لیے ذہنی ورزش کے علاوہ روزانہ 45 منٹ 45 منٹ پیدل چلنے کا معمول بنا لیجئے۔ ابتدائی 15 منٹ چال درمیانہ ہو، درمیانی 15 منٹ قدر تیز تیز قدم، اور آخری 15 منٹ اسی طرح پھر درمیانہ۔ انشاء اللہ دماغ کو تازگی ملے گی، اور جب ذہن تر و تازہ رہے گا تو خودکشی کا خیال کبھی بھی قریب نہ آئے گا۔ مدنی مشورہ، خودکشی کے بارے میں تفصیلی معلومات اور اس کی تباہ کاریاں جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے خودکشی کا علاج کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ ترجمہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 9، اسراف، ویسٹنگ۔ اسراف کی تعریف، غیر حق میں صرف یعنی خرچ کرنا اسراف ہے، اسے تبذیر بھی کہتے ہیں۔ اسراف کی مثالیں، بلا ضرورت لائٹس، پنکھے، اے سی اور دوسری بجلی پر چلنے والی چیزوں کو چلتا چھوڑ دینا، وضو کے دوران نل کو حاجت سے زیادہ اور بلا ضرورت کھلا چھوڑ دینا، شادی کے موقع پر ناچ گانا وغیرہ، گناہوں بھری تقریبات یعنی فنکشنز پر مال خرچ کرنا وغیرہ۔ اسراف کے متعلق احکام، نمبر 1، اسراف شرع میں مذموم یعنی برا ہی ہو کر آیا ہے۔ نمبر 2، دو صورتوں میں اسراف ناجائز و گناہ ہے، ایک یہ کہ کسی گناہ کے کام میں خرچ و استعمال کریں، دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں۔ نمبر 3، واضح رہے کہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر گھروں، گلیوں اور محلوں کو سجانا، چراغا کرنا اسراف نہیں۔ علماء فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں۔ آیت مبارکہ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ،
نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے یعنی اللہ کو پسند نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمبر ون، اس کی عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں بسر کی۔ نمبر ٹو، اس کی جوانی کے متعلق کہ کس طرح گزاری۔ نمبر تھری فور، اس کے مال کے حوالے سے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر فائیو، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اسراف کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب۔ نمبر ون، غرور و تکبر، ایسا شخص دوسروں پر اپنی برتری جتانے کے لیے بے جا دولت خرچ کرتا ہے۔ نمبر ٹو، علم دین سے دوری۔ مختلف کاموں میں اسراف کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، لہذا جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام کے متعلق شرعی احکام کا علم نہ ہونے کی صورت میں اس کا اسراف اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں میں پڑنے کا قوی احتمال ہوتا ہے۔ نمبر تھری، اپنی واہ واہ کی خواہش، دوسروں سے داد وصول کرنے کے لیے پیسے کا بیجا استعمال ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ نمبر فور، غفلت و لاپرواہی، کئی بار آدمی محض اپنی غفلت اور لاپرواہی کے سبب اسراف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے وضو کرتے ہوئے نل کھلا چھوڑ دینا، گھر اور آفس وغیرہ میں بجلی پر چلنے والی اشیاء کو محض سستی کی وجہ سے چلتا چھوڑ دینا، خوشی غمی کے موقع پر کھانے پینے والی چیزیں سستی کی وجہ سے ضائع کر دینا۔ نمبر فائیو، شہرت کی خواہش، یعنی بے حیائی پر مشتمل فنکشن اور اس طرح کی دیگر خرافات میں خرچ کی جانے والی رقم کا اصل سبب شہرت کی طلب ہی ہوتا ہے۔ اسراف سے بچنے کے لیے اسراف کے انجام پر غور کیجئے کہ نعمت کی بے قدری کرنے کی وجہ سے اگر وہ نعمت ہم سے چھین لی گئی تو کیسی مشکل پیش آئے گی۔ علم دین حاصل کیجئے تاکہ جہالت کے سبب ہونے والے اسراف سے محفوظ رہیں۔ عاجزی اختیار کیجئے، موت کو کثرت سے یاد کیجئے، انشاءاللہ دل سے دنیا کی محبت دور ہوگی اور گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا۔ مدنی مشورہ، اسراف کی بعض صورتوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول اور وضو کا طریقہ پیج 37 سے 48 کا مطالعہ کیجئے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، آئینہ دیکھتے وقت کی دعا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ، یا اللہ تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 10، حسد۔ حسد کی تعریف، کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، حسد ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ حسد کی مثالیں، کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے۔ خوش الحان یعنی خوبصورت آواز والے ناتخوان کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ اس کی آواز خراب ہو جائے۔ ایک شخص دینی یا دنیاوی اعتبار سے کسی منصب پر فائز ہو، اس کے بارے میں تمنا کرنا کہ یہ مقام و مرتبہ اس سے چھن جائے۔ حسد کے متعلق مختلف احکام، نمبر ون، حسد حرام ہے۔ نمبر ٹو، اگر غیر اختیاری طور پر دل میں کسی کے بارے میں حسد آیا اور یہ اس کو برا جانتا ہے تو اس پر گناہ نہیں جب تک کہ اعضا سے اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ آیت مبارکہ.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
ترجمہ کنز الایمان. اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. حسد کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب، نمبر 1 بغض و کینہ، نمبر 2 خود پر دوسرے کی برتری برداشت نہ کرنا، نمبر 3 تکبر، نمبر 4 احساس کمتری، نمبر 5 حب جاہ. حسد سے بچنے کے لیے زیادہ طلبی کی حرص ختم کیجئے، اور جو ملا جتنا ملا اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کیجئے. دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اپنے سے زیادہ نعمتوں والے کے بارے میں سوچتے رہنے سے اکثر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جس سے حسد جنم لیتا ہے. حسد کے نتائج پر غور کیجئے کہ حسد کرنے والا آدمی سکون میں نہیں رہتا. دوسروں سے نعمت چھن جانے کی خواہش اسے ہمیشہ بے سکون رکھتی ہے، اور یہ خود کو جہنم کے دردناک عذاب کا حقدار بناتا ہے. خود آگے بڑھ کر سلام اور مصافحہ کرنے کی عادت اپنائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل سے بغض و کینہ دور ہوگا اور محبت بڑھے گی اور حسد کا مرض بھی ختم ہوگا. موت کو کثرت سے یاد کیجیے. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی. مدنی مشورہ. حسد کے متعلق مزید معلومات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حسد کا مطالعہ کیجیے. حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا. اضحک اللہ سنک، ترجمہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. درود شریف کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 11 شراب، الکحل. شراب کسے کہتے ہیں؟ جو مایا یعنی لیکوڈ ہو کر نشہ لائے وہ شراب یعنی الکحل ہے، خواہ وہ اناج یعنی غلے سے بنائی گئی ہو یا پھلوں سے یا کسی اور شے سے. شراب کے متعلق مختلف احکام. نمبر 1 شراب کسی قسم کی ہو مطلقاً حرام ہے. نمبر 2 شراب کا ہر قطرہ حرام بھی ہے اور پیشاب یعنی یورین کی طرح نجس و ناپاک بھی. نمبر 3 شراب کا بنانا، بنوانا، چھونا، اٹھانا، رکھنا، رکھوانا، بیچنا، بکوانا، مول لینا یعنی پرچیز، دلوانا، سب حرام 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 ہے. اور جس نوکری یعنی جاب میں یہ کام یا شراب کی نگہداشت، اس کے داموں یعنی چارجز کا حساب کتاب کرنا ہو، سب شرعاً ناجائز ہیں. شراب پینا سخت گناہ کبیرہ، اور پینے والا فاسق، فاجر، ناپاک، بے باگ، مردود و ملعون ہے. آیت مبارکہ.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے شراب پی اللہ پاک 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. جو اس حالت میں مرا کہ اس کے پیٹ میں تھوڑی سی بھی شراب ہے تو اس کے سبب اس پر جنت حرام کر دی جائے گی، اور جو شراب پینے سے 40 دن کے اندر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. شراب پینے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب. نمبر 1 شراب پینے والے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا. نمبر 2 جہالت، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے غم دور ہو جاتے ہیں. نمبر 3 ناچ گانے کی تقریبات یعنی فنکشنز میں شرکت کرنا، خاص طور پر ڈانس کلب میں جانا، کہ ایسی جگہوں پر شراب نوشی عام پائی جاتی ہے، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہونے کا احتمال ہوتا ہے.
شراب پینے سے بچنے کے لیے برے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بچتے رہیے، اور سنتوں کے پابند ایسے نیک پرہیزگار اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کیجئے جن کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت پیدا ہو، گناہوں سے نفرت ہو اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنے۔ شراب پینے کے عذاب پر غور کیجئے کہ بروز قیامت شرابی کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا وغیرہ۔ شراب پینے کے طبی نقصانات پیش نظر رکھیے۔ مثلا شراب کی وجہ سے دل، جگر، گردوں اور ہڈیوں وغیرہ کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مدنی مشورہ۔ شراب کے متعلق مزید احکام اور اس کی تباہ کاریاں جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 17 صفحہ 670-675 اور رسالہ برائیوں کی ماں کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ جزاک اللہ خیرا، ترجمہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر دے۔ اس مختصر سے جملے میں اس کی نعمت کا اقرار بھی ہو گیا، اپنے عجز کا اظہار بھی، اور اس کے حق میں دعائے خیر بھی۔ شکریہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے گا۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 12، سود۔ سود کی تعریف، عقد معاوضہ یعنی لین دین کے کسی معاملے میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل یعنی بدلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، یہ سود ہے۔ اسی طرح قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع، جو فائدہ حاصل ہو، وہ سب بھی سود ہے۔ سود کی مثال، جو چیز ماپ یا تول سے بکتی ہو جب اس کو اپنی جنس سے بدلا جائے، مثلا گیہوں یعنی گندم کے بدلے میں گیہوں، گندم جو کے بدلے میں جو لیے، اور ایک طرف زیادہ ہو، حرام ہے۔ اور اگر وہ چیز ماپ یا تول کی نہ ہو یا ایک جنس کو دوسری جنس سے بدلا ہو تو سود نہیں۔ عمدہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں، یعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے مگر یہ اچھی ہے، دوسری طرف زیادہ ہے، وہ خراب ہے۔ جب بھی سود اور حرام ہے، لازم ہے کہ دونوں ماپ یا تول میں برابر ہوں۔ جس چیز پر سود کی حرمت کا دار و مدار ہے وہ قدر و جنس ہے، قدر سے مراد وزن یا ماپ ہے۔ سود کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، سود حرام قطعی ہے، اس کی حرمت کا منکر یعنی حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نمبر 2، جس طرح سود لینا حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے۔ آیت مبارکہ، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط یعنی پاگل بنا دیا ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رات میں نے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے اور مجھ پر زمین مقدس یعنی بیت المقدس میں لے گئے، پھر ہم چلے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچے۔ یہاں ایک شخص کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص بیچ دریا میں ہے۔ یہ کنارے کی طرف بڑھا اور نکلنا چاہتا تھا کہ کنارے والے شخص نے ایک پتھر ایسے زور سے اس کے منہ پر مارا کہ جہاں تھا وہیں پہنچا دیا۔ پھر جتنی بار وہ نکلنا چاہتا ہے کنارے والا منہ پر پتھر مار کر وہیں لوٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ شخص جو نہر میں ہے، سود خوار یعنی سود کھانے والا ہے۔ سودی لین دین کے بعض اسباب۔ نمبر 1، مال کے حرص۔ نمبر 2، فضول خرچی، خاص طور پر شادی وغیرہ تقریبات یعنی فنکشنز میں فضول رسموں کی پابندی، کے ایسے افراد کم خرچ پر قناعت نہ کرنے کی وجہ سے سود پر قرض اٹھا لیتے ہیں۔ نمبر 3، علم دین کی کمی، کے بعض اوقات سود سے بچنے کا ذہن بھی ہوتا ہے مگر معاملات نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اس کے لین دین میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سودی لین دین سے بچنے کے لیے قناعت اختیار کیجئے، لمبی امیدوں سے کنارہ کشی کیجئے اور موت کو کثرت سے یاد کیجئے، انشاءاللہ دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا۔ سود کے عذابات اور اس کے دنیاوی نقصانات کو پڑھیے، سنیے اور غور کیجئے کہ یہ کس قدر تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ مدنی مشورہ سود کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سود اور اس کا علاج کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، ادائے قرض کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 13، رشوت بریبری۔ رشوت کی تعریف، جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہے، یوں ہی جو کام بنانے کے لیے حاکم کو یا حاکم کے علاوہ کسی اور کو بھی دیا جائے وہ رشوت ہے، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم یعنی ظلم دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں، یہ دے سکتا ہے لیکن لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام ہے۔ رشوت کے لین دین کی مثالیں، زید نے کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے حاکم کو 1,00,000 روپے دیے تو یہ 1,00,000 روپے رشوت ہیں۔ اسی طرح بکر نے منصب پانے کے لیے افسر کو 50,000 روپے دیے تو یہ 50,000 روپے بھی رشوت ہیں۔ رشوت کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، رشوت کا لین دین قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2، رشوت لینا دینا اور دونوں کے درمیان دلالی یعنی ڈیلنگ کرنا حرام و گناہ ہے۔ نمبر 3، جس نے کوئی مال رشوت سے حاصل کیا ہو تو اس پر فرض ہے کہ جس جس سے وہ مال لیا انہیں واپس کر دے، اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو وہ مال دے دے، اگر دینے والوں کا یا ان کے وارثوں کا پتہ نہ چلے تو وہ مال فقیروں پر صدقہ کر دے، خرید و فروخت وغیرہ میں اس مال کو لگانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ مال رشوت کے وبال سے سبک دوش ہونے یعنی نجات پانے کا نہیں ہے۔ آیت مبارکہ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت کے لین دین میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب۔ نمبر 1، مال کی حرص۔ بہت سارے افراد منصب، عہدے یا نوکری حاصل کرنے کی جستجو میں رشوت دیتے ہیں۔ نمبر 2، جلد بازی کے کام جلد کروانے کے لیے بھی رشوت کا لین دین پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، ناجائز طور پر کام نکلوانا۔ نمبر 4، ظلم کے کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کے لیے بھی رشوت دی اور لی جاتی ہے۔ رشوت کے لین دین سے محفوظ رہنے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کیجئے تاکہ دل سے مال کی حرص نکلے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے اور نیکیاں کرنے کی رغبت ملے۔ اپنی طبیعت میں اطمینان اور سکون پیدا کیجئے اور جلد بازی سے بچیے۔ رشوت کی تباہ کاریوں پر غور کیجئے کہ یہ کس قدر دنیاوی و اخروی نقصانات کا سبب ہے، انشاءاللہ اس سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، علم میں اضافے کی دعا، رب زدنی علما، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 14، جادو۔ جادو کی تعریف سورۃ الجنان میں ہے۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص شکل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ جادو کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر یعنی اس کا اثر کرنا حق ہے۔ نمبر 1، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، جادو میں رب تعالیٰ نے تاثیر یعنی اثر کرنے کی قوت رکھی ہے، جس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے۔ نمبر 2، جادو سیکھنا، سکھانا اور کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 3، ایسا جادو جس میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 4، جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ آیت مبارکہ، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ ترجمہ کنز الایمان، موسیٰ نے کہا، یہ جو تم لائے یہ جادو ہے، اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 7 تباہ کن گناہوں سے بچتے رہو، وہ 1، اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا، 2، جادو کرنا، 3، اس جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے، 4، سود خوری، 5، یتیم کا مال کھانا، 6، کافروں سے مقابلے کے دن بھاگ جانا، 7، پاک دامن اور بھولی بھالی مسلمان عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا ہے۔ جادو کے بعض اسباب۔ 1، بغض و کینہ، یعنی دل میں کسی کے خلاف بغیر کسی شرعی وجہ کے نفرت اور دشمنی رکھنا۔ بعض لوگ محض اس سبب سے مخالف کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لینے لگ جاتے ہیں۔ 2، گھریلو ناچاکیاں، اس میں بھی ایک فریق دوسرے کو زیر کرنے کے لیے بعض اوقات جادو کا سہارا لے لیتا ہے۔ 3، شہوت پرستی۔ 4، لالچ۔ جادو کے وبال اور جادو کرنے یا کروانے والے کے انجام کے بارے میں پڑھیے، سنیے اور غور کیجئے، انشاءاللہ اس سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کرنے کی عادت بنائیے، گھر میں مدنی ماحول بنائیے اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر کیجئے، انشاءاللہ گھریلو ناچاکیوں کا خاتمہ ہوگا اور گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ مدنی مشورہ، جادو کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد دوم، صفحہ 364-397 کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، الحمدللہ الذی عافانی مم مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، انشاء اللہ اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ ہر طرح کے امراض و بلا میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 قسم کی بیماریوں میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ منقول ہے کہ 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو۔ 1، زکام، کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ نمبر 2 کھجلی، کہ اس سے امراض جلدیا اور جزام وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 آشوب چشم نابینائی کو دفع کرتی ہے۔ اس دعا کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ مصیبت زدہ تک آواز نہ پہنچے، کیونکہ اس سے اس کی دل شکنی ہو سکتی ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 15 جھوٹ، لائے۔ جھوٹ کا معنی، جھوٹ کے معنی ہے سچ کا الٹ۔ جھوٹ کی چند مثالیں، کوئی چیز خریدتے وقت اس طرح کہنا کہ یہ مجھے فلاں سے اس سے کم قیمت میں مل رہی تھی، حالانکہ واقعے میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بائے یعنی سیلر کا زیادہ رقم کمانے کے لیے قیمت خرید یعنی پرچیز پرائز زیادہ بتانا۔ جعلی یا ناقص یا جن دواؤں سے شفا کا گمان غالب نہیں ہے ان کے بارے میں اس طرح کہنا 100% شرطیہ علاج، یہ جھوٹا مبالغہ ہے۔ جھوٹ کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2 جھوٹ کا معصیت یعنی گناہ ہونا ضروریات دین میں سے ہے، لہذا جو اس کے گناہ ہونے کا مطلقاً انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو جائے گا۔ نوٹ، 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بی یعنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے۔ آیت مبارکہ قرآن مجید میں منافقین کے متعلق فرمایا گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹ حرام ہے، اس پر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب مرتب ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب۔ نمبر 1 مال کی حرص، کہ خرید و فروخت میں رقم بچانے یا زیادہ مال کمانے کے لیے جھوٹ بولنا عام پایا جاتا ہے۔ نمبر 2 مبالغہ آرائی، بڑا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت۔ ایسے افراد حد سے بڑھ کر جھوٹی مبالغہ آرائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کل اشیاء کی مشہوری یعنی ایڈورٹائزمنٹ میں اس طرح کی جھوٹی مبالغہ آرائی عام ہے۔ نمبر 3 حب مداح یعنی اپنی تعریف کی خواہش، ایسے لوگ اپنی واہ واہ کے لیے جھوٹے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 فضول گوئی کی عادت۔ نمبر 5 آج کل مروتاً جھوٹ بولنا بھی عام پایا جاتا ہے، مثلاً کسی سے سوال کیا ہمارے گھر کا کھانا پسند آیا تو مروت میں آ کر کہہ دیا جی بہت پسند آیا، حالانکہ واقعے میں اس کو کھانا پسند نہیں آیا تھا، تو یہ بھی جھوٹ ہوگا۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے، جھوٹ کی بیماری، جھوٹ کی دنیاوی اور اخروی تباہ کاریوں پر غور کیجئے۔ مثلا جھوٹے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، جھوٹے پر لعنت کی گئی ہے، اور جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ اس طرح غور و فکر کرتے رہنے سے انشاءاللہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے صرف ضرورت کی بات ہی کیجئے، اور بیجا بولتے رہنے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کیجئے۔ مبالغہ کرنے کی عادت بھی ختم کیجئے، اور بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت اپنائیے۔ مدنی مشورہ، جھوٹ کے متعلق مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بحر شریعت حصہ 3 صفحہ 515-519 اور رسالہ جھوٹا چور کا مطالعہ کیجئے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، تیل لگاتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو اس کے ساتھ 70 شیطان تیل لگاتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 16، یمین غموس یعنی جھوٹی قسم۔ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کی تعریف: کسی گزرے ہوئے یا موجودہ معاملے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے تو اسے یمین غموس کہیں گے۔ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کی مثالیں: کسی نے قسم کھائی، اللہ پاک کی قسم زید گھر پر ہے اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم غموس یعنی جھوٹی قسم کہلائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی، اللہ پاک کی قسم زید نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید نے یہ کام کیا ہے، تو یہ بھی جھوٹی قسم ہے۔ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کے متعلق مختلف احکام: نمبر 1، جھوٹی قسم کھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2، جس نے جھوٹی قسم کھائی وہ سخت گناہگار ہوا، اس پر توبہ و استغفار فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں: اس یعنی جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے دریا میں غوطے دیا جائے گا۔ آیت مبارکہ: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو شخص قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ ملا دے تو وہ قسم تا یوم قیامت یعنی قیامت کے دن تک اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ جھوٹی قسم کے بعض اسباب: نمبر 1، غلطی پر ہونے کے باوجود خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت مرتبہ جھوٹی قسم کھا لی جاتی ہے۔ نمبر 2، دنیاوی نفع کا حصول۔ نمبر 3، بات بات پر قسمیں کھانے کی عادت، کہ ایسے شخص کا جھوٹی قسم میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اسی طرح جھوٹ کے اسباب، مثلا مبالغہ آرائی، بڑا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت، اور حب مداح یعنی اپنی تعریف کی خواہش کے باعث بھی کبھی جھوٹی قسم کھا لی جاتی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے بچنے کے لیے جھوٹی قسم کے عذابات پڑھیے، سنیے، انشاءاللہ اس گناہ سے محفوظ رہنے کا ذہن بنے گا۔ جھوٹی قسم کے دنیاوی نقصانات پر غور کیجئے کہ جھوٹی قسمیں گھروں کو ویران کر دیتی ہیں اور ان کی وجہ سے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے وغیرہ۔ دل سے مال و دولت کی حرص ختم کیجئے تاکہ زیادہ طلبی کی خواہش میں جھوٹی قسم کھانے کے گناہ میں نہ جا پڑیں۔ مدنی مشورہ: قسم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے قسم کے بارے میں مدنی پھول کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا: دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ لوگ سن کر سیکھ لیں۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 17، ماں باپ کی نافرمانی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، جو بلا وجہ شرعی ماں باپ کو ایذا دے، ان کی نافرمانی کرے، شریعت میں اسے آق کہتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کی مثالیں: ماں باپ سے قطع تعلق کر لینا، ان کے کسی کام کا حکم دینے پر ناگواری اور اکتاہٹ کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا، انہیں اولڈ ہاؤس میں بھیج دینا، بلا وجہ شرعی کسی بات میں ان کی مخالفت کر کے انہیں ناراض کرنا وغیرہ۔ ماں باپ کی نافرمانی کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے۔ نمبر 2، ماں باپ نے واضح لفظوں میں حکم نہیں دیا لیکن پتا ہے کہ کس بات میں ان کی رضا ہے اور کس میں ناراضی، تب بھی ان کی رضا مندی اور ناراضی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، ان یعنی والدین کی نافرمانی اور ناراض کرنا دونوں حرام ہے، اور یہ ناراض اور راضی کرنا ان کے واضح حکم کے ساتھ خاص نہیں، یعنی اگر والدین نے حکم نہ بھی دیا ہو لیکن معلوم ہو کہ فلاں کام کرنے سے وہ ناراض ہوں گے، تب بھی اس کام سے بچنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، والدین اگر کسی ناجائز بات کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ آیت مبارکہ: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو 1 دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو 1 دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں۔ ماں باپ کی نافرمانی میں پڑھنے کے بعض اسباب۔ نمبر 1، ماں باپ کے حقوق سے لا علمی۔ نمبر 2، مختلف گناہ، بالخصوص شراب نوشی، جوا، چوری وغیرہ، یہ معاشرے میں والدین کے لیے سخت ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3، والدین کے درمیان کوئی ناراضی ہو تو ان میں سے کسی ایک کی طرف داری۔ نمبر 4، دوستوں کو والدین پر ترجیح دینا۔ نمبر 5، والدین کے حق کو ہلکا جاننا۔ نمبر 6، بری صحبت۔ نمبر 7، اچھی تربیت نہ ہونا۔ والدین کا فرما بردار بننے کے لیے علم دین حاصل کیجئے تاکہ والدین کے حقوق کا پتہ چلے اور ان کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ اچھی صحبت اختیار کیجئے اور برے لوگوں کے ساتھ میل جول اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب یعنی پرہیز کیجئے۔ ذاتی دوستیاں ترک کیجئے اور والدین کو زیادہ وقت دیجئے۔ ان کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے فوراً عمل کیجئے۔ والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانے کے نتائج پر غور کیجئے کہ والدین کا نافرمان دنیا میں بھی سزا پاتا ہے اور جہنم کے دردناک عذاب کا حقدار بھی بنتا ہے۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کرنے سے بھی انشاءاللہ ان کی اطاعت کرنے اور نافرمانی سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ مدنی مشورہ۔ ماں باپ کی فرما برداری کا ذہن بنانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے سمندری گنبد کا مطالعہ مفید ہے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ ترجمہ: الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو۔ الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 18 غیبت۔ غیبت کی تعریف: کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے یا اس کو پہنچ جائے تو اسے ناگوار معلوم ہو۔ غیبت کی چند مثالیں: کسی کے مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد اس طرح کہنا، یار وہ گیا جان چھوٹی، ڈیڑھ ہوشیار ہے، بات بات پر ہاں ہاں کر کے ہنستا تھا، وغیرہ۔ اسی طرح مستحبات و نوافل میں سستی کرنے والے کے بارے میں اس طرح کہنا، اس نے زندگی میں کبھی عاشورے کا روزہ نہیں رکھا، وہ عوابین کیا پڑے گا، اس کو یہ تو پوچھو گے نوافل کس وقت پڑے جاتے ہیں۔ وہ تبرک کہہ کر نیاز تو کھا لیتا ہے مگر اس کے لیے چندہ کبھی نہیں دیتا۔ غیبت کے متعلق مختلف احکام: نمبر 1، غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2، غیبت کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والا فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 4، بغیر شرعی مجبوری کے غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر 5، بد مذہب کی غیبت شرعی طور پر غیبت نہیں، بلکہ بد مذہب کی برائیاں بیان کرنے کا خود شرعاً حکم ہے۔ آیت مبارکہ: وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ ترجمہ کنز الایمان: اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: میں نے شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ غیبت کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب: نمبر 1، غصہ، نمبر 2، بغض و کینہ، نمبر 3، حسد، نمبر 4، زیادہ بولنے کی عادت، نمبر 5، ہنسی مذاق کی لت۔ ایسا شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کی نقلیں اتار کر بھی بسا اوقات غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، گھریلو ناچاکیاں، ان حالات میں غیبت سے بچنا قریب ناممکن ہے۔ نمبر 7، گلا شکوا کرنے کی عادت، جہاں کسی کے بارے میں دوسرے سے شکوا شروع کیا، شیطان نے بدگمانیوں، عیب دریوں، غیبتوں، تہمتوں اور چغلیوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ نمبر 8، بیجا تنقیدی ذہن، یعنی تنقید بیجا کا مریض کسی کی براہ راست اصلاح کرنے کے بجائے عموماً دوسروں کے آگے غیبتیں کرتا پھرتا ہے کہ وہ یوں کر رہا ہے، وغیرہ۔ غیبت سے بچنے کے لیے دینی مشغلوں اور دنیا کے ضروری کاموں سے فراغت کے بعد خلوت یعنی تنہائی اختیار کیجئے، یا صرف ایسے سنجیدہ اور سنتوں کے پابند اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کیجئے جن کی باتیں خوف خدا و عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اضافے کا باعث بنے۔ ذاتی دوستیوں سے قطعاً اجتناب یعنی پرہیز کیجیے۔ زبان کا قفل مدینہ لگائیے کہ سب سے زیادہ غیبت زبان سے کی جاتی ہے، لہذا اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ غیبت کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجیے کہ کسی بھی مرض سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے مہلکات یعنی تباہ کاریاں جاننا مفید ہوتا ہے۔ اپنے عیبوں کی طرف توجہ کیجیے اور انہیں دور کرنے میں لگ جائیے۔ وظیفہ: کسی مجلس میں بیٹھتے اور اٹھتے وقت یہ پڑھیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو آپ کو دوسروں کی اور آپ کے اٹھنے کے بعد لوگوں کو آپ کی غیبت سے باز رکھے گا۔ مدنی مشورہ: غیبت کے عذابات اور اس کے متعلق تفصیلی احکام جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی مایہ ناز کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا: مرغ کی بانگ سن کر پڑھنے کی دعا: اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: یا الہی، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مرغ رحمت کا فرشتہ دیکھ کر بولتا ہے، اس وقت کی دعا پر فرشتے کے آمین کہنے کی امید ہے۔ درود شریف کی فضیلت: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 19، چغلی۔ چغلی کی تعریف: لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے۔ چغلی کی چند مثالیں: کسی سے جا کر اس طرح کہنا، فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں ایسے ایسے کہا ہے، اس نے کہا کہ تم بڑے دھوکے باز ہو، لوگوں سے قرض لے کر واپس نہیں کرتے ہو، جب تم اس کے پاس سے اٹھ کر آئے تو اس نے تمہارے بارے میں کہا یار وہ گیا جان چھوٹی، بڑا ہوشیار بن رہا تھا، وغیرہ۔ چغلی کے متعلق مختلف احکام: نمبر 1، چغلی سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس کسی کی چغلی کی گئی اس پر لازم ہے کہ چغل خور کی تصدیق نہ کرے، اور اگر قدرت رکھتا ہے تو اسے چغلی کرنے سے روک دے، اور جس کی چغلی کی گئی اس کے بارے میں بدگمانی میں نہ پڑے۔ آیت مبارکہ: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازم مشاء بنمیم۔ ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: تانا زنی، غیبت، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ چغلی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب: نمبر 1، غصہ۔ نمبر 2، بغض و کینہ۔ نمبر 3، حسد۔ نمبر 4، لگائی بجھائی یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی ادھر کہتے پھرنے کی لت۔ ایسا شخص کبھی دو فریقوں میں لڑائی جھگڑا کروا کر اپنے طور پر تفریح کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 5، زیادہ بولنے کی عادت۔ ایسے شخص کا غیبت و چغلی اور دوسرے کئی طرح کے گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ چغلی سے بچنے کے لیے زبان کا قفل مدینہ لگائیے کہ چغلی اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ زیادہ تر زبان سے ہی ہوتے ہیں، لہذا اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے چغلی کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجیے اور اپنے نازک بدن پر غور کیجیے کہ چغلی کے سبب اگر ان میں کوئی عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ سلام اور مصافحہ کرنے کی عادت اپنائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل سے بغض و کینہ دور ہوگا اور محبت بڑھے گی۔ کسی کے خلاف دل میں غصہ ہو اور اس کی چغلی کو دل چاہے تو فوراً اپنے آپ کو یوں ڈرائیے کہ اگر میں غصے میں آ کر چغلی کروں گا تو گناہگار اور جہنم کا حقدار قرار پاؤں گا۔ کہ یہ گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرنا ہوا، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مدنی مشورہ چغلی کے متعلق مزید معلومات اور اس کے دینی اور دنیاوی نقصانوں کو جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1286 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم جلد 7 صفحہ 468-480 کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، ستارہ ٹوٹتا دیکھتے وقت کی دعا، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ ترجمہ، جو اللہ پاک چاہے، کوئی قوت نہیں مگر اللہ پاک کی مدد سے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 20، بہتان۔ بہتان کی تعریف، کسی شخص کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اس پر جھوٹ باندھنا بہتان کہلاتا ہے۔ مثال اور وضاحت، اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ برائی نہ ہونے کے باوجود اگر پیٹ پیچھے، غیر موجودگی یا روبرو سامنے وہ برائی اس کی طرف منسوب کر دی تو یہ بہتان ہوا۔ مثلا پیٹ پیچھے یا منہ پر کسی کو چور کہہ دیا، حالانکہ اس نے کوئی چوری نہیں کی، تو اس کو چور کہنا بہتان ہوا۔ بہتان تراشی کا حکم، بہتان تراشی حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آیت مبارکہ، انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ ترجمہ کنز الایمان، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ ردغۃ الخبال جہنم میں ایک جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ بہتان تراشی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب، نمبر 1، لڑائی جھگڑا، نمبر 2، غصہ، نمبر 3، بغض و کینہ، نمبر 4، حسد، نمبر 5، زیادہ بولنے کی عادت، نمبر 6، بدگمانی۔ بہتان تراشی سے بچنے کے لیے زبان کا قفل مدینہ لگائیے کہ بہتان اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ زیادہ تر زبان سے ہی ہوتے ہیں، لہذا اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے بہتان کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجئے اور اپنے نازک بدن پر غور کیجئے کہ بہتان کے سبب اگر ان میں سے کوئی عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ سلام اور مصافحہ کرنے کی عادت اپنائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل سے بغض و کینہ دور ہوگا اور محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا مرض بھی ختم ہوگا۔ کسی کے خلاف دل میں غصہ ہو اور اس پر بہتان باندھنے کو دل چاہے تو فوراً اپنے آپ کو یوں ڈرائیے کہ اگر میں غصے میں آ کر بہتان باندھوں گا تو گناہگار اور جہنم کا حقدار قرار پاؤں گا، کہ یہ گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرنا ہوا، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیے، بدگمانی اور شک کرنے سے پرہیز کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز موت نہیں آئے گی، تمام بھلائیاں اسی کے دستے قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک اس دعا پڑھنے والے کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا، جز اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلو، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 21، تجسس، عیب جوئی۔ تجسس کی تعریف، لوگوں کی خفیہ یعنی چھپی ہوئی باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا تجسس کہلاتا ہے۔ تجسس کی چند مثالیں، کسی سے یہ پوچھنا، رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو یا نہیں؟ کسی نے نوکر رکھا تو اس سے پوچھنا، آپ کا نیا نوکر برابر کام کرتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی بلا اجازت شرعی پوچھنا عیب ڈھونڈنا ہے، اور اس سوال کے جواب میں پورا خطرہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا وہ نوکر کے بارے میں کام چور ہے، حرام خور ہے وغیرہ کہہ کر گناہگار ہو جائے۔ اسی طرح بلا اجازت شرعی کسی کا عیب معلوم کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرنا، اس کے گھر میں جھانکنا وغیرہ بھی تجسس میں داخل ہے۔ تجسس کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، مسلمان کی عیب جوئی یعنی اس کے عیب تلاش کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، بے دین مفسدین یعنی فساد کرنے والوں کے حالات چھپ کر دیکھنا سننا تاکہ ان کے فساد کی روک تھام ہو سکے جائز ہے۔ نمبر 3، نوکر رکھنے، شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کرنے یا کہیں شادی کا ارادہ ہے تو حسب ضرورت معلومات کرنا گناہ نہیں۔ آیت مبارکہ، ولا تجسسوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ پاک نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ان کے عیوب کو تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہو۔ تجسس کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب۔ نمبر 1، بغض و کینہ۔ نمبر 2، حسد۔ نمبر 3، چغل خوری کی عادت۔ ایسا شخص ایک دوسرے تک باتیں پہنچانے کے لیے لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تجسس سے بچنے کے لیے اپنے عیبوں پر نظر رکھیے اور انہیں دور کرنے میں لگ جائیے، بے جا سوچنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت کیجئے اور دل سے مسلمانوں کا بغض و کینہ نکال دیجئے۔ خود کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ روایت میں ہے کہ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ مدنی مشورہ۔ تجسس کے متعلق مزید معلومات کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی مایاناس تصنیف نیکی کی دعوت صفحہ 397-402 کا مطالعہ کیجئے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، تعزیت کرتے وقت کی دعا، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّن فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، ترجمہ، بے شک اللہ پاک ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو کچھ اس نے دیا ہے، اور ہر چیز کی اس کی بارگاہ میں میعاد مقرر ہے، پس چاہیے کہ تو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 22، تمسخر یعنی مذاق اڑانا. تمسخر کی تعریف، کسی کی اس طرح توہین و تذلیل کرنا یا اس کے عیوب و نقائص کو اس طرح ظاہر کرنا کہ اس کا مذاق بنے، تمسخر کہلاتا ہے، اس کو استہزاء بھی کہتے ہیں. تمسخر کی چند مثالیں، کسی شخص کے بیٹھنے، اٹھنے، چلنے یا گفتگو کرنے کے انداز کی نقل اتاری جائے، مثلا زید لنگڑا کر چلتا ہے، بکر بھی اس کی طرح لنگڑاتے ہوئے چل کر اس کا مذاق بنائے، تو وہ زید کے ساتھ تمسخر کرنے والا ہوگا. کسی کی شکل و صورت وغیرہ جسمانی ساخت کو مضحکہ خیز یعنی ہنسی لانے والے انداز سے بیان کیا جائے، مثلا ایک شخص بہت موٹا ہے، بکر نے اس کو آتے دیکھ کر کہا، دیکھو ہاتھی کا چھوٹا بھائی آ رہا ہے، یہ بھی تمسخر ہے. تمسخر کے متعلق مختلف احکام. نمبر 1، کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر کرنا یعنی اس کا مذاق اڑانا حرام ہے، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. نمبر 2، دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے. نمبر 3، مزاح یعنی ایسی بات جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے، یہ اچھی چیز ہے، جبکہ کبھی کبھی ہو اور اس میں جھوٹ بھی نہ ہو. کبھی کبھی خوش طبعی کرنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور، نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ. وہ بہت بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا، آؤ یہاں آؤ. یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا. تمسخر یعنی مذاق اڑانے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب. نمبر 1، نفرت و عداوت. نمبر 2، تکبر. نمبر 3، خود پسندی. نمبر 4، مذاق مسخری کی عادت. نمبر 5، فضول گوئی. نمبر 6، بری صحبت. تمسخر یعنی مذاق اڑانے سے بچنے کے لیے زبان کا قفل مدینہ لگائیے کہ تمسخر اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ زیادہ تر زبان سے ہی ہوتے ہیں، لہذا اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. تمسخر کے دنیاوی و اور اخروی نقصانات اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں غور کیجئے کہ کسی بھی مرض سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے نقصانات اور تباہ کاریوں کا جاننا مفید ہوتا ہے. دل میں احترام مسلم کا جذبہ پیدا کیجئے اور مسلمان کی دل آزاری سے ہمیشہ بچتے رہیے. اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے احترام مسلم کا مطالعہ مفید ہے. سلام اور مصافحہ کرنے کی عادت اپنائیے، انشاءاللہ دل سے نفرت و عداوت نکلے گی اور محبت بڑھے گی. حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کی دعا. نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہر روز 3 بار یہ دعا اول و آخر 3-3 بار درود شریف پڑھ لے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ترجمہ، میں اللہ پاک کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں. یہاں مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جس سے شر ہو سکے. یہ دعا سفر و حضر میں ہمیشہ ہی صبح و شام پڑھا کیجیے، زہریلی چیزوں سے محفوظ رہیں گے. بہت مجرب ہے، پھر یہ پڑھے سلام علی نوح فی العالمین، ترجمہ کنز الایمان، نوح پر سلام ہو جہان والوں میں، خدا نے چاہا تو زہریلے جانوروں، سانپ، بچھو وغیرہ سے محفوظ رہے گا، نہایت مجرب ہے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 23، ریاکاری۔ ریاکاری کی تعریف، اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی چند مثالیں، علم دین اس لیے حاصل کرنا کہ اس کے ذریعے دنیا کا مال کمائے یا لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو، نماز اس لیے پڑھنا کہ لوگ اسے نیک نمازی سمجھیں، حج اس لیے کرنا کہ لوگ اسے حاجی صاحب کہہ کر پکاریں، سخی مشہور ہونے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا وغیرہ۔ ریاکاری کے متعلق مختلف احکام، نمبر 1، ریاکاری حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2، ریا کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور یہ شخص یعنی ریاکاری کرنے والا مستحق عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 3، ریا سے عبادت ناجائز نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں کہ ریاکاری سے نماز پڑھی تو اسے ترک نماز سمجھا جائے، بلکہ نامقبول ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ریاکار آخر میں ریا سے سچی توبہ کرے تو اس پر ریا کی عبادت کی قضا واجب نہیں، بلکہ اس توبہ کی برکت سے گزشتہ نامقبول ریا کی عبادات بھی قبول ہو جائیں گی۔ آیت مبارکہ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی شرک اکبر سے بھی بچے اور ریا سے بھی، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ پاک کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے۔ ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب، نمبر 1، شہرت کی خواہش۔ نمبر 2، مذمت یعنی لوگوں کے برا کہنے کا خوف۔ نمبر 3، مال و دولت کی حرص۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے تنہائی ہو یا ہجوم، یکساں عمل کیجئے۔ مثلا جس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، تنہائی میں بھی اس انداز کو قائم رکھیے۔ اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائیے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد۔ نفس کی خوب نگرانی کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے نفس میں اس عبادت کو ظاہر کرنے کی حرص جوش مارے اور یوں ریاکاری میں مبتلا کر دے۔ ریاکاری کے خوفناک عذابات کا مطالعہ کیجئے کہ کسی بھی مرض سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے مہلکات یعنی تباہ کاریوں کا جاننا مفید ہوتا ہے۔ اپنی نیت کی حفاظت کیجئے اور ہر جائز و نیک عمل کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ وظیفہ، روزانہ یہ دعا 3 بار پڑھ لیجئے، اللہ پاک چھوٹی بڑی ہر طرح کی ریا سے دور رکھے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ مدنی مشورہ، ریاکاری کے متعلق مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ریاکاری اور نیکی کی دعوت، صفحہ نمبر 63-108 کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، نیا لباس پہنتے وقت کی دعا۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي۔ ترجمہ، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے وہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ
وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
ترجمہ: اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا اس کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. درود شریف کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نمبر 24، کینہ. کینہ کی تعریف: انسان دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے تو اسے کینہ کہتے ہیں. کینے کی علامات اور مثالیں: کسی سے پہلے کی طرح خوش مزاجی اور نرمی و مہربانی کے ساتھ پیش نہ آنا، اس کو سلام کرنے اور ملاقات کرنے کو دل نہ کرنا، اس کو دیکھنے اور اس کے ساتھ بات کرنے کو جی نہ چاہنا، اس کی خیر خواہی کا خیال نہ کرنا وغیرہ. کینہ کے متعلق مختلف احکام: نمبر 1، مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا حرام ہے. نمبر 2، اگر کسی نے ظلم کیا اور اس وجہ سے دل میں اس کا کینہ ہے تو یہ حرام نہیں. آیت مبارکہ:
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ نہ دکھاتا. اس سے معلوم ہوا کہ پاکیزہ دل ہونا جنتیوں کا وصف ہے، اور اللہ پاک کے فضل سے امید ہے کہ جو یہاں اپنے دل کو بغض و کینہ اور حسد سے پاک رکھے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اسے پاکیزہ دل والوں یعنی جنتیوں میں داخل فرمائے گا. جنت میں جانے سے پہلے سب کے دلوں کو کینے سے پاک کر دیا جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. کینہ کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب: نمبر 1، غصہ. نمبر 2، بدگمانی. نمبر 3، جوا. نمبر 4، نعمتوں کی کثرت. نمبر 5، لڑائی جھگڑا. کینہ سے بچنے کے لیے سلام و مصافحہ میں پہل کرنے کی عادت اپنائیے، انشاءاللہ دل سے بغض و کینہ کا خاتمہ ہوگا. بے جا سوچنا چھوڑ دیجئے. اللہ پاک کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت رکھیے، کینہ کے شرعی احکام پیش نظر رکھیے اور جہنم کے عذاب سے خود کو ڈرائیے. مدنی مشورہ: بغض و کینہ کے تفصیلی احکام اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بغض و کینہ کا مطالعہ کیجیے. حلقوں میں یاد کروایا جانے والا کلمہ شریف: دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. درود شریف کی فضیلت: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 25، بدگمانی. بدگمانی کی تعریف: بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل سے اعتقاد جازم یعنی یقین کر لینا بدگمانی کہلاتا ہے. بدگمانی کی چند مثالیں:
نہ شریف یا سنت و برا بیان سن کر کسی کو روتا دیکھا تو اس کے بارے میں یہ خیال دل میں جمع لینا یعنی یقین کر لینا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ کال ریسیو نہ ہونے پر بلا وجہ اس بات کا یقین کر لینا کہ وہ جان بوجھ کر میری کال ریسیو نہیں کر رہا۔ طے کیے گئے وقت اور مقام پر کوئی آدمی نہیں پہنچ پایا تو بلا وجہ اس کے بارے میں یہ یقین کر لینا کہ یہ دھوکہ باز ہے۔ بدگمانی کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، مسلمان پر بدگمانی حرام و کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شک میں مبتلا کرنے والے برے کاموں میں اعلانیہ طور پر مشغول ہو، جیسے شراب کی دکان میں آنا جانا، تو اس صورت میں بدگمانی حرام نہیں۔ نمبر 3، یاد رہے کہ اعلانیہ گناہ کرنے والوں سے بدگمانی جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی بدگوئی کرنا یا عیب اچھالنا شروع کر دیا جائے، بلکہ ایسی صورت میں رضا الہی کے لیے صرف دل میں انہیں برا سمجھا جائے۔ آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی کو دوسرے مسلمان پر حرام کیا ہے۔ بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب۔ نمبر 1، بغض و کینہ۔ نمبر 2، تجسس یعنی دوسروں کے چھپے حال کی جستجو۔ بدگمانی سے بچنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی خوبیوں پر نظر رکھیے، اپنی برائیوں پر نظر کیجیے اور انہیں دور کرنے میں لگ جائیے۔ جب بھی دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنی توجہ اس کی طرف کرنے کے بجائے بدگمانی کے شرعی احکام کو پیش نظر رکھیے اور بدگمانی کے انجام پر نگاہ رکھتے ہوئے خود کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ جس سے بدگمانی ہو اس کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ مدنی مشورہ، بدگمانی کے تفصیلی احکام اور اس کی تباہ کاریاں جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بدگمانی کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروایا جانے والا کلمہ شریف۔ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 26، تکبر کی تعریف۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے تو یہ تکبر ہے۔ تکبر کی مثالیں، امیر کا غریب کو گھٹیا تصور کرنا، بڑے عہدے والے کا چھوٹے عہدے والے کو اپنے سے کمتر جاننا، اعلی حسب و نسب والے کا دوسرے کو نیچ یعنی گھٹیا خیال کرنا، طاقتور کا کمزور کو حقیر اور اپنا غلام سمجھنا وغیرہ۔ تکبر کے متعلق مختلف احکام۔ نمبر 1، تکبر حرام ہے اور عظیم کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک یا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تکبر کفر ہے۔ نمبر 3، کفار کے مقابلے میں تکبر عبادت ہے۔ آیت مبارکہ، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ ترجمہ کنز الایمان، فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، متکبرین کا حشر قیامت کے دن چونٹیوں کے برابر جسموں میں ہوگا، اور ان کی صورتیں آدمیوں کی ہوں گی، ہر طرف سے ان پر ذلت چھائے ہوئے ہوگی، ان کو کھینچ کر جہنم کے قید خانے کی طرف لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے، ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی، جہنمیوں کا نچوڑ انہیں پلایا جائے گا جس کو طینت الخبال کہتے ہیں۔ تکبر کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب، نمبر 1 مال و دولت، نمبر 2 عہدہ و منصب، نمبر 3 علم، نمبر 4 حسب نسب، نمبر 5 حسن و جمال، نمبر 6 طاقت و قوت، نمبر 7 خود پسندی، نمبر 8 بغض و کینہ۔ تکبر سے بچنے کے لیے اپنے عیبوں پر نظر کیجیے، سلام و مصافحہ میں پہل کرنے کی عادت بنائیے، اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیجیے، سادگی اختیار کیجیے، تکبر کے خوفناک عذابات کا مطالعہ کیجیے کہ کسی بھی مرض سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے مہلکات یعنی تباہ کاریوں کا جاننا مفید ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیجیے۔ مدنی مشورہ، تکبر کے تفصیلی احکام اور اس کی تباہ کاریاں جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تکبر کا مطالعہ کیجیے۔ حلقوں میں یاد کروائی جانے والی دعا، ایمان پر خاتمے کی دعا، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ ترجمہ، اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ کسی شے کو تیرا شریک بنائیں جان بوجھ کر، اور ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے اس شرک کی جس کو ہم نہیں جانتے۔ ہر صبح اور شام 3-3 بار پڑھیے، فضیلت انشاء اللہ پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔